بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
محکمے میں گواہی دینے کے لیے جو عدالت چاہیے وہ عدالت واقعیہ ہونی چاہیے.
چرا؟ چون شاهدی که مسئول از عدالت واقعیه نباشد مبتلا به افتراء و کذب خواهد شد و لذا قولش مسموع نیست.
یه تو دنیا کی عدالتوں میں بھی عدالت معتبر ہے لیکن اس عدالت میں اور خدا کی عدالت میں جو عدل ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عدل محکمہ یا عدل الہی میں گواہی دینے والے کے پاس عدالت واقعیہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر عدالت واقعیہ نہ ہو تو جھوٹ کا احتمال ہے اور خلاف واقعیت کا احتمال ہے. جیسے کہ دنیا کی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے. شاہدوں میں عدالت معتبر ہے یہاں بھی نہیں عدالت ظاہری ہے لیکن اس کے باوجود جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں فریب بھی دیتے ہیں.
شاہد باید عمل را مشاہدے کند. مشاہدے کردن عمل یعنی احاطه علمی پیدا کردن بر عمل.
توجہ رکھیں. دوسری شرط یہ ہے کہ شاہد لفظ شاہد سے ہی معلوم ہے کہ جس بات کی وہ گواہی دے رہا ہے وہ اس کے مشاہدے میں ہو وہ بات یعنی وہ حقیقت عمل اس کے مشاہدے میں ہو نہ صورت عمل. یہ ذہن میں رکھے پچھلے درس میں بیان ہوا ہے.
گفتیم اعمال قلبیه داریم اعمال قالبیه داریم و مسائل دیگر که در اون جلسه شرح دادیم.
گذشته جلسه میں نماز کو بطور مثال پیش کیا اور کہا کہ ایک صورت عمل ہے واقعیت عمل ہے جہت عمل ہے تو وہ تمام جہات پر شاہد کو سیطرہ علمی ہونا چاہیے.
آہا این مشاہدے و اون عدالت کافی ہے نا.
تو قیامت میں جن کو حق شہادت حاصل ہے ان میں اگر یہ دو خصوصیات موجود ہوں ایک عدل واقعی نمبر دو احاطہ علمی اگر یہ دو حاصل ہوں تو کافی ہے.
نہیں
کافی نہیں.
مسئولیت از نسیان رو ہم میخواییم کچھ کنید اینا را این قیودی که من دارم میارم برای قضاوت در اونجا کار رو خیلی آسان میکنه برای ما. مسئولیت از نسیان
یهی دو خصوصیات گواهی دینے کے لیے کافی نہیں ہیں بلکہ بھول اور نسیان سے محفوظ ہونے کی شورٹی بھی ہونی چاہیے.
این شرط از اون شرایط بسیار مهمه در محکمه قیامت.
خدا که عدل الهی میں عدالت الهیه میں گواهی دینے کے لیے جو اهم شرائط ہیں ان میں سے ایک بہت ہی قیمتی شرط یہ ہے کہ نسیان سے محفوظ ہو.
چرا؟ چون ممکن است کہ عادل باشه ولی مبتلا به نسیان میشه. بله
ممکن ہے کسی کے مشاہدے میں کوئی عمل آیا نہیں ہو ایک اور وہ عادل بھی ہو جھوٹ بھی نہ بولتا ہو لیکن بھول گیا ہو تو بھی وہ گواہی دینے کا لائق نہیں رہے گا.
چرا؟ چون انسان عادل دروغ نمی کہے ممکن ہے نسیان بکنے.
عادل انسان جان بوجھ کے خلاف واقع نہیں کہے گا جھوٹ نہیں بولے گا لیکن یہ تو ممکن ہے نا کہ وہ بھول جائے بھول کے کچھ کو کچھ کہہ دے لہذا بھول سے بھی پاک ہونا چاہیے.
ما در قیامت شاہدی میخواییم که فشار قلب سکرات موت، اینها در اون هیچ اثر نداشته باشه تا نسیانی عارض شده باشه. تو یادتون باشه ما اونجا بحثای کردیم ها؟
محکمه عدل الهی میں گواہی دینے والے گواہ میں ایسی خصوصیت ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے نہ فشار قبر نے اس پہ اثر رکھا ہو، نہ سکرات موت نے اس کے حافظے کو متاثر کیا ہو.
نسیان معارض نہ شود تا شهادت او در محکمه مقبول باشه.
اگر کسی بھی طرح کا نسیان اس پہ عارض نہ ہو جائے، مکمل احاطہ واقعیہ علمیہ رکھتا ہو، تو اسے حق شہادت حاصل ہے.
خب، یکی از شرائط دیگر در قیامت این است که خدا و این کسی که بر او شهادت داده می شود اون شاهد رو بشناسن. بکش کنید، اینجا نکته ظریفه.
ایک اور خصوصیت وہ یہ کہ یہ شاہد جس کے حق میں یا جس کے خلاف گواہی دے رہا ہے وہ بھی شاہد کو جانتے ہوں اور خدا بھی شاہد کو جانتا ہو.
اون طرف کے معلوم، خدا کے میشنس. در این محکمہ ها شناخت شاہد پیش قاضی کافی ہے. حالا اون آقایی که مشهودون علیه هست قبول داشته باشه یا نداشته باشه، قاضی میگه من آقایی رو میشناسم. اما در قیامت مسئله غیر اینه. باید خوب گوش کنید، باید این شاهد پیش مشهود و معنی هم شناخته شده باشه.
دنیا که عدالتوں میں کوئی گواہ بن کے جاتا ہے کہ میں اس واقعے کا گواہ ہوں، تو وہ قاضی کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ گواہ دے. کوئی ایسے ہی بازار سے پکڑ کے لایا نہ گیا ہو، لیکن قاضی کے علم میں ہو. اما وہ مجرم کہ جس کے خلاف یہ گواہی دینے گیا ہے، اس مجرم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس شاہد کو جانتا ہو. لیکن محکمہ الہیہ میں قیامت میں ضروری ہے کہ خدا کے علم کے علاوہ جس کے حق میں یا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ بھی شاہد کی معرفت رکھتا ہو.
چون اگر متهم شاہد رو نشناسے میتونه اعتراض کنه من اینو نمیشناسم در اونجا.
اس لیے کہ اگر جس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے وہ انہیں نہ جانتا ہو، شاہد کو نہ جانتا ہو، تو وہ اعتراض کر سکتا ہے خدایا میں ان کو نہیں جانتا، یہ کون ہے؟
من نمیدونم که این در چه صحنه ای حاضر بوده. این مال یک زمان بوده، من مال زمان دیگه بودم، هزار سال بینمون فاصله بوده. آخه چگونه میشود که هزار سال فاصله این آقا بیاد برای من شهادت بده؟
یه توجه، قابل توجه بود. دوسری بات یہ ہے کہ وہ خدا کے حضور میں یہ شکایت کر سکتا، خدایا یہ شاہد میرے اعمال کا کس طرح سے گواہ بن سکتا ہے جبکہ مجھ میں اور اس شاہد میں زمان کا فاصلہ 1000 کا ہے. میں 1000 سال پہلے رہتا تھا اور یہ میرے 1000 سال بعد میں آیا ہے، یا اس کا الٹ، میں 1000 سال پہلے تھا یہ 1000 سال بعد میں، یا یہ 1000 سال پہلے رہتا تھا میں 1000 سال بعد میں. زمان کا فاصلہ ہے.
50000 سال ممکن فاصلہ باشه،
ممکن ہے 50000 سال کا فاصلہ ہو.
خدا بنا ندارد در محکمه قیامت به علم خودش عمل کنه. لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. نه، رسول میان شهادت میدن، حجت اینجاست.
خدا اپنے علم کے مطابق وہاں پر عمل نہیں کرے گا بلکہ اتمام حجت کرے گا، یعنی معترض کو اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے.
پس باید متهم شاہد رو بشناسه در این دنیا.
اس لیے جس کے حق میں یا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گواہ کی معرفت رکھتا ہو.
ہم چنان کہ ما به فطرت خاص خدا پوییم، خدا جوییم، خدا خواهیم، با همین فطرت متصلین به او را هم میخواییم، اما متوجه است. یادتون باشه این بیانش به آنه باره با.
جس طرح سے انسان فطرتاً خدا کو چاہتا ہے، خدا کی تلاش میں ہے اور خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی طرح سے فطرت انسانی میں داخل ہے کہ جو بھی خدا سے متصل ذوات ہیں ان سے بھی انسان متصل ہونا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے. ممکن ہے غفلت عارض ہو اور اس نقطے کی طرف متوجہ نہ ہو.
دنبال عدالت مطلقی، دنبال کمالی، دنبال چاسی، دنبال شاسی و اینا مظهر اونا هستن. پس به دنبال همین هم هستی، در نهان خانه دلت هست، متوجه نیستی.
انسان همیشه کمال کے پیچھے ہے، طہارت، پاکیزگی، کمال، علم، یہ سب چیزیں انسان چاہتا ہے بالفطرہ، اور یہی ذوات ہیں جو مظہر علم ہیں، مظہر تقویٰ ہیں، مظہر عدالت ہیں، مظہر پاکیزگی ہیں. لہذا فطرتاً انسان ان کو چاہتا ہے، انسان کے درون میں ہے ان کی محبت.
ہمچنان کہ خود تو خوب میشناسی اما التفات نداری،
جس طرح سے کہ انسان اپنے آپ کو بھی جانتا ہے لیکن کبھی کبھی غافل ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو
جانتا ہوں. اون جانی که در وجود ما قرار داده شده که استعداد معصوم شدن به همون داده قبلت داریم ازه نمیشنسیم.
خدا نے ہمارے وجود کے اندر ایک ایسی پاکیزہ روح رکھی ہے کہ اس روح پاکیزہ میں استعداد عصمت موجود ہے، اس استعداد عصمت سے انسان غافل ہے.
پس این شرائط رو یادتون باشه، این شرائط رو یادتون باشه. حالا میخواییم وارد بشویم در مباحثی، در مبحث آیات مربوط به شاهدان. ببینیم از آیات چه استفاده میشه. شرایط رو گفتیم ما.
اب این شرایط کو معلوم کرنے کے بعد اون آیات کی طرف جائیں گے کہ جو شہادت سے متعلق ہیں. کتنی شرطیں ہو گئی؟ چار. کون کون سی ہو گئی؟
نمیخواییم اونو تو عمل نکن خواهیم زود بریم. آره خب بخواهی بین از نظر آیات این ها چه کسانی هستن؟
تو اب هم قرآن کی آیات کو دیکھیں گے کہ کیا قرآن کی آیات میں ان شاہدوں کے حوالے سے کوئی بات ہمیں کہتی گئی ہے، اور اگر کہتی گئی ہے تو کس سطح کی ہے.
ممکن است کسی به ما بگوید آقا آدرسی که آیات میدن برای شاهدان یا آدرس کلیه، ما به این رو بحث خواهیم کرد و در مطابی بحث معلوم شد که نه خیلی هم کلی نیست.
ممکن ہے جب ہم آیات کو پیش کریں تو ان آیات کو سننے کے بعد کوئی یہ سوال کرے کہ جناب آیات میں تو کلی طور پر شاہد کا ایڈریس دیا گیا ہے لیکن اس کے خصوصیات تو آیات میں بیان نہیں ہوئی ہیں. لیکن نہیں، خصوصیات کی طرف بھی اشارے ہی.
خلاصه به دنبال بهانه بگردن بخوان از تطبیق فرار کن.
ہم نے شاہدوں کے حوالے سے جو خصوصیات بیان کی کہ شاہدوں میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے اور ان خصوصیات کے شاہد یہ ہیں، ہم تطبیق کرنا چاہیں گے. ممکن ہے کوئی تطبیق سے فرار کرنا چاہے، بھاگنا چاہے، یہ جناب یہ تطبیق صحیح نہیں ہے.
تو
ہم کوشش کریں گے کہ کیا فرار کا راستہ باقی ہے یا روکا جا سکتا ہے.
متاسفانه همین مباحثی که جاهلانه بعضی ها ادعا میکنن تا بر جهل خود بیفزاین،
متاسفانه ایسے میادین میں اگر کوئی بحث ہوئی ہے تو وہ جاہلانہ بحث ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جہل میں اضافہ ہوا ہے.
بعد از تعرض به سه آیه نوبت به روایات میرسه که روایات در هفته آینده بحث خواهیم کرد.
هم شاهدان کے حوالے سے تین آیات کو آج ذکر کریں گے، آیات کی بحث کمپلیٹ ہونے کے بعد روایات کو چھیڑیں گے، اور روایات کی بحث آج نہیں ہو پائے گی انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو.
اما آیات، سه تا آیه رو ما میخوایم مورد بحث قرار بدیم.
تین آیات هست که جن کو هم بیان کریں گے.
دو آیه رو زود میگذاریم.
دو آیات سے تو جلدی گزر جائیں گے.
یک آیه رو بهش کار داریم.
لیکن تیسری آیات ہے اس پر کافی توجہ دیں گے.
آیه 88 سوره نحل.
سورة نحل کی آیت نمبر 88.
یوم نبعث من کل امت شهیدا. کل آیه رو نمی کنم، میخوام زود رد بشیم و اون سوم برسیم.
سورة مبارکہ نحل کی آیت نمبر 88 جا کے بعد میں مراجعہ کریں گے تو پوری آیت آپ کے ہاتھ میں آئے گی. فی الحال اس آیت کا ایک حصہ آوان نے تلاوت کی ہے کہ یوم نبعث فی کل امت شهیدا.
یعنی چه؟ یعنی گروهی هستند که آنان شاهد و شهیدند بر اعمال امتی.
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت میں ایک گروہ شاہدوں کا موجود ہے، ہر امت میں.
در شهادت چه می کنند؟ یک مرتبه تحمل است، یک مرتبه ادا. مرتبه تحمل مال این عالمه، ادا مال اون عالم.
یه پچھلے درس میں اشارہ کیا تھا، آقا نے بیان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. شاہد میں دو مرحلے ہیں، ایک اس انجام پاتے ہوئے عمل کو دیکھنا، اسے حاصل کرنا، اور دوسرا کسی عدالت میں جا کر جو کچھ دیکھا ہے اسے ادا کرنا. تو پہلے حصے کا نام تحمل ہے، دوسرے حصے کا نام ادا. تحمل اس عالم سے متعلق ہے، ادا اس عالم سے.
تا تحمل نکنی اون شرائط هم که اونجا گفتیم نداشته باشی، ادا نمیتونی بکنی.
جب تک تحمل نہ ہو اور وہ چار شرطیں کی جن کا ذکر کیا گیا، وہ چار شرطیں موجود نہ ہو، کاملا بلا کم و کاست ادا نہیں ہو سکتا ہے.
خب، باید دید ان شاهدانی که در هر امتی هستند چه خصوصیاتی دارن.
پس هر امت میں قرآن نے جو شاهدوں کے گروہ کا ذکر کیا ہے، اس گروہ میں یہ چار خصوصیتیں ہونی چاہیے. اگر یہ چار خصوصیتیں نہ ہوں تو ادا صحیح طرح سے نہیں ہو پائے.
اگر بدون علم، بدون اطلاع یا نسیانن شهادتی بدن، میشود قول زور.
اگر بغیر علم کے، بغیر اطلاع دقیق کے، اور بغیر نسیان سے محفوظ ہوئے بغیر اگر گواہی دے دیں گے، تو اس گواہی کو کہتے ہیں قول زور، یعنی خلاف واقع بات.
این شاہد میشود شاہد زور، شاہد باطل.
یہ شاہد شاہد باطل ہے، شاہد حق نہیں ہے.
اگر کسی در محکمی از شہادت باطل بدهد، یہ شہادت زور ہے، شہادت باطل ہے.
کوئی اگر کسی عدالت میں شرائط ادا شہادت نہ رکھتا ہو اور گواہی دے دے، تو اس گواہی کو گواہی باطل کہا جاتا ہے.
در مورد انسانهای متعالی خدایی سالک یک جمله آمده، والذین لا یشهدون الزور، شهادت به باطل نمیدن.
اچھے انسانوں کی تعریف میں، یعنی خدا کی نظر میں جو اچھے انسان ہیں ان کی تعریف میں جو جملے آئے ہوں، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے جو شہادت زور یعنی خلاف واقع باطل، جو باطل شہادت نہ دیتے ہوں. مومنین واقعی کی تعریف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ باطل شہادت نہ دیتے ہوں.
پس در ہر امتی شاہدانی هستند که شهادت به حق میدهن با اون شرایطی که گفتیم، به احاطه علمیه دارن برای همه چیز. نه نسیانی آرز می شود نه چیز.
پس هر امت میں کچھ خدا کے مقرر کردہ شاہد ہیں کہ وہ تحمل شہادت بھی بحق کرتے ہیں اور ادا شہادت بھی بحق، اور ادا شہادت بحق کرنے کے لیے وہ چار اوصاف ہونے چاہیے.
در قوم موسی، در قوم عیسی، در قوم ابراهیم، در قوم نوح و تا آخر همه اقوامی که هستند، همه در بین اینا افرادی هستند که دارای چنین خصوصیت هستند که احاطه دارند. حالا خود پیغمبر را چه کسی دیگه بماند؟
خدا کا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ ہر امت میں، امت ابراہیم، امت موسیٰ، امت عیسیٰ اور اسی طرح سے دیگر پیغمبروں کی امتیں، ہر امت میں خدا نے شاہدوں کو مقرر کیا ہے. امت بے شاہد نہیں ہے، امت شاہد کے ساتھ ہے، اور وہ شاہد ایسے ہیں کہ ادا شہادت بحق کرتے ہیں، اور ادا شہادت بحق کرنے کے لیے وہ چار اوصاف ہونے چاہیے.
پس یادم باشد در ہر امتی شاهد یا شاهدانی داریم. این مال امت.
پس اس آیت سے کیا حرم آیا؟ یوم نبعث فی کل امت شهیدا. کیا حرم آیا؟ ہر امت میں شہید ہے. شہید بمعنی شاہد، گواہ.
معلوم شد؟ پس در هر امتی شهیدی هست. آیه دوم میگذاریم، گفتیم زود از این آیه میگذاریم. آیه دوم سوره بقره آیه 143.
دوسری آیت سوره بقره کی 143 آیت ہے، 143.
و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهید.
اس آیت میں ارشاد ہوا کہ اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. ترجمہ ایسے ہی کر رہا ہوں چونکہ بعد میں جب آپ تشریح کریں گے تو امت و وسط پتہ چل جائے گا وسط کیا چیز ہے. ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم شہید بنو، گواہ بنو، اور یہ رسول جو رسول ختم مرتبت ہیں وہ تم پر گواہ بنے.
میدانیم آنانی که بر اعمال قلبیه و غالبیه بر ضمائر و سرائر این امت مطلعن، اندکن و بر جهانیان هم میتونیم.
عرض کر دیا که گواه صرف صورت عمل کو نہ جانتا، حقیقت عمل سے آگاہی رکھتا ہوں. تو ایسے گواہ جو امم کے تمام اعمال کے تمام جہات سے علم و آگاہی رکھتے ہوں، ایسے افراد کتنے ہیں؟ بہت کم، بہت ہی کم ایسے افراد ہیں کہ جو تمام امم کے افراد کے تمام اعمال کی حقیقتوں کو جانتے ہوں اور ان کی گواہی دے سکتے ہوں.
چرا؟ چون در بین امت یزید و ابن زیاد و حجاج و هارون و نمیدونم اون این هم صدام و ما شاءالله این همین شاهزادا شاهایی که هستند و اینا هستند دیگه، اینا بیان شهادت بدن بر کل مردم عالم.
حالا که اگر کوئی یه خیال کرے کہ اپنے زمانے کا حاکم گواہ ہے، جو کسی نے کہا نہیں ہے اور ایسی غلط بات کر بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے دماغ میں یہ آ جائے
کہ
اپنے اپنے زمانے کے حاکم گواہ ہیں، تو جناب حاکموں میں تو ہم کس کس طرح کے حاکموں کو جانتے ہیں؟ فرعون و شداد و نمرود و یزید و اور آج کے زمانے میں جس طرح کے شہزادے اور شاہان موجود ہیں اور مغرب اور مشرق دونوں میں، یہ سب گواہ ہو جائیں گے، تو یہ گواہ بن جائیں گے امت کے اوپر؟ جو خدا بوده.
آیا خدا همه اینا رو ستوده است؟ و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. این ستودن از دا
امتا وسطا که معنی یعنی ایسے حکمران
همه
مسلمان
ها باہر
سے تمام مسلمانوں کو امت وسط قرار دیا لیکن امت پیغمبر پیغمبر کی امت امت وسط
درست همه اینها ستوده شدن و اینا قابلیت شهادت دارن
لیکن آغا یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ امت وسط بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق امت پیغمبر ہے تو آغا کا اعتراض یہ ہے کہ اس امت وسط کے لیے ایک علامت بھی تو قرآن میں ذکر کیا ہے وہ علامت یہ ہے کہ شہداء ہیں وہ تو کیا امت پیغمبر شہید بھی ہیں چون بیان یہ کمی وہم داشت
خب انشاءاللہ آقای وزیری امروز داره این خورده
در بیانش ابهام داشت
آقای وزیری داره امروز یه خورده قاطع میکنه
نه من قاطع نکردم در بیان شما ابهام داشت
خب بیان بنده مبهم بوده آقا رو به ابهام اندازی باید آقا ببخشند صلواتی رو بفرستیم در اینجا خطاب عامه خطاب به همه هفته قبلم گفتم توجه نکرد خطاب عامه خطاب به همه و کذالک جعلناکم امتا وسطا این کم به همه
گذشته هفته میں بھی آقا نے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف یہ چیز میرے حافظے میں بھی تھی کہ کذالک جعلناکم اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تمہیں کی ضمیر عام ہے اگرچہ لیکن آقا نے فرمایا تھا کہ اس سے مقصود خاص ہے تمام افراد نہیں ہیں
جعلناکم امتا وسطا درسته؟ آیا این خطاب به همه ما
تو جس طرح سے کذالک جعلناکم اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے
ما در بعضی از موارد در قرآن میبینیم که خطابات قرآنی عامه ولی موضوع جعل و انشاء خاصه
بعض خطابات خطاب کے لحاظ سے عام ہیں لیکن موضوع جعل خاص ہے
بے احترام ان خواصی کے موضوع ان برای جعل و انشاء خطاب به عموم میشه
جن کے خاطر حکم جعل ہوا ہے ان خواص کی وجہ سے خطاب عمومی شکل میں بیان ہوا ہے
به احترام اون شاهدانی که قابلیت شهادت دارن و اون منزلت رو دارن خطاب به عموم شده
وہ شاهد جو منزلت رکھتے ہیں جو بلندی رکھتے ہیں اس کے ان کو پیش نظر رکھ کر یہ جعل ہوا ہے حکم لیکن بظاہر عام شکل میں خطاب ہوا
ادعا نشود که این آیه مال همه است که عقلا معقول نیست
اس خطاب عام کو دیکھ کر کوئی یہ ادعا نہ کرے کہ سب کے لیے حکم ہے
برای نزدیک شدن و تقریب به ذهن یہ آیه دیگه براتون بخونم
اس مطلب کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے شاہد کے طور پر ایک اور آیت بھی میں پڑھ لوں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود تا آخر آیه. آیا همه این چنین هم؟ هر که دور پیغمبر یه خصوصیات رو داره؟
اس آیت کو دیکھ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ اشداء ہیں کفار کے اوپر، کفار کے اوپر سخت گیر ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، اور ان کو رکوع اور سجود کی حالت میں پاؤ گے، ہر وقت اور ہر لمحہ فضل خدا کو وہ طلب کر رہے ہوں گے.
ان آیت از سورہ فتح ہے، سورہ فتح سال 6 ہجرت نازل شده.
یہ آیت سورہ مبارک فتح میں ہے اور سورہ فتح ہجرت کی چھٹی صدی، چھٹی تاریخ یعنی 6 صدی، 6 ہجری کو، چھٹی ہجری کو یہ آیت سورہ نازل ہوا ہے.
در اون وقت در بین اصحاب نبی اکرم منافقین فراوان بودن.
یہ تو تمام مسلمانوں کے پاس کوئی قابل انکار بات نہیں ہے کہ اس وقت منافقین کی تعداد کم نہیں تھی.
در جنگ احد 1/3 اہل مدینہ، در تواریخ هست که اینا از منافقین بودن، 1/3
جنگ،
1/3 از اونایی که در جنگ شرکت
کردن. تاریخوں میں یہ بات آئی ہے کہ جنگ احد کے وقت مدینی کی آبادی کی 1/3 حصہ منافقین پر مشتمل تھی.
منافقین به حسب ظاهر از مسلمان ها هستند
اور منافقین مسلمانوں کے گروہ میں رہتے تھے، مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے.
خطابات عامه قرآن شامل حال اونا میشه.
اس بنا پر قرآن میں جو خطابات عمومی ہیں وہ خطابات عمومی ان منافقین پر بھی شامل ہیں.
مثل خود جعلناکم، مثل محمد و الذین معه، شامل حال اونا میشه. خوب گوش کنید این رو، در ظاهر، در ظاهر.
والذین معه، جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں، تو ساتھ تکوین یعنی جسمانی ساتھ میں تو یہ بھی ساتھ ہیں، یعنی منافقین بھی پیغمبر کے ساتھ ہیں. تو جو پیغمبر کے ساتھ ہیں ان کی نشانیاں جو آیت میں بتا دی ہیں، کیا وہ نشانیاں منافقین میں پائی جاتی ہیں؟
شہادت بے الوہیت می دادن، شہادت بے رسالت می دادن، نماز می خوندن، روزے می گرفتن، کارشکنیاں می کردن.
تو جو ظواہر اسلام ہیں وہ رکھتے تھے، مثلا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، اور نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، احکام اسلام پر پابند تھے، اور دشمنوں کے ساتھ بھی تھے،
جلو نفوذ اسلام می گرفتن، از جنگ فرار می کردن.
اور پیغمبر کے جو مقاصد ہیں ان میں رکاوٹیں بھی ڈالتے تھے، جنگ سے فرار بھی کرتے تھے،
با کفار ہمدست می شدن،
اور کفار کے ساتھ ہمکاری بھی کرتے تھے،
ایجاد خوف و حراس و ترس در بین مسلمان می کردن.
مسلمانوں کے دلوں میں خوف و حراس بھی ایجاد کرتے تھے،
رسول خدا رو آزار می دادن،
پیغمبر اکرم کو تکلیف بھی دیتے تھے،
شایع پراکنی می کردن،
اور پروپیگنڈا بھی کرتے تھے.
در جنگ بعد که جنگ بین طایفه‌ای بود علیه اسلام،
جنگ بدر،
پیغمبر اونقدر که از منافقین صدمه دید از اون جنگ صدمه ندید.
جنگ بدر میں خود پیغمبر اکرم نے منافقین سے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اتنی مشرکین سے بھی نہیں اٹھائی ہیں.
پس اینا جدو مسلمان بودن،
پس یہ منافقین مسلمانوں میں سے تھے. والذین معه،
در ظاهر خطابات قرآنیه اونها رو میگیره، خطابات عامه.
پس خطابات قرآن کا ظاہر ان پر بھی شامل ہے، ان منافقین پر بھی.
اما اشداء علی کفار بودن،
لیکن کیا یہ اشداء علی کفار تھے؟ اگر ہوتے تو بھاگتے کیوں؟
یا اشداء علی منافقین بودن، رحما بیدت با کفار بودن،
یا یہ کہ پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے یہ سخت تھے، دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے.
پس ما خطابات عامی داریم که اون خطابات عامه ظاهرش عمومیت دارد اما موضوع اونها خاصه.
پس کچھ خطابات ہیں کہ ان کا ظاہر عمومیت رکھتا ہے یعنی سب پر شامل ہے لیکن مقصود وہ سب نہیں ہیں، ان میں سے مخصوص افراد ہیں.
آیه شریفه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا از این قبیل
ہے. یہ آیت بھی جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا، کم سے فریب میں نہ آئیں، دھوکے میں نہ آئیں، اگرچہ حسب ظاہر کم کا لفظ شامل ہے سب پر لیکن مقصود سب نہیں ہیں.
کیا هستن؟ آنهایی که بر قلب ما، بر قالب ما، بر اعمال ما، بر سرائر ما، بر زمائر ما احاطه علمیه دارند.
پس کون هم وہ امت وسط؟ وہ ہیں کہ جو قیامت میں گواہ بن سکیں. اور کون گواہ بن سکتے ہیں؟ جو ہمارے تمام اعمال، ظاہر اعمال، باطن اعمال، اعمال قالبی، اعمال قالبی، ان تمام کے اوپر پورا پورا احاطہ رکھتے ہوں اور نسیان سے بری بھی ہوں.
انہا کیا هستن؟ ما مثلا دنبال نیش بگردیم پیدا کنیم فنا سران روایات هم نمیدیم، روایات مال هفته آینده هست.
یہ کون ہیں؟ کچھ ایسے گواہ ہیں، وہ کون ہیں؟ کن پر یہ آیات منطبق ہوتی ہیں؟ انہیں تلاش کرنا ہے.
بابا جناب زمخشری، جناب ماضی بیضاوی، جناب تنظامی، قرآن بفهمید، علم بیاموزید.
زمخشری، بیضاوی، تنظامی یہ علماء اہل تفسیر ہیں، ان کو مورد خطاب قرار دے کر ہوا کہہ رہے ہیں کہ علم میں عمق چاہیے، دقت چاہیے.
ما خطابات عامه داریم که موضوع جل و انشاء خاصه از قبیل همین محمد رسول الله و کذاری جرنکون مدتا. چرا توجه نمیشه؟
قرآن مجید کا نحج القاء، القاء کلام اس طرح سے ہے کہ خطاب عمومی ہوتا ہے لیکن موضوع جان خصوص ہیں، کچھ خاص افراد ہیں.
در آیه شریفه وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا کی موضوع آیه است؟ موضوع انشاء، موضوع جعله.
پس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا میں اگرچہ خطاب عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے، کم کا ضمیر سب پر منطبق ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں جو حکم جعل ہوا ہے وہ حکم سب امت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ امت گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہے.
اونائی که احاطه علمیه دارن بلکی علن ناس، یعنی از اول خلقت، از اول خلقت تا آخر خلقت، آنچه که انسان روی زمین می آید بر اعمال قلبیه و قالبیه اونها مسیطر باشن.
لطف کی بات یہ ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. الناس جس پر لفظ ناس منطبق ہوتا ہے ان تمام کے اعمال کے یہ گواہ بن سکتے ہو. کہ امت پیغمبر بن سکتی ہے، یعنی امت میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ تمام انسانوں کے اعمال ظاہریہ، باطنیہ، قالبیہ، قلبیہ سب کے گواہ بن سکتے ہوں.
چرا؟ چون شہادت دو مرحلے دار، یک مرحلے تحمل، یہ مرحلے ادا.
بیان کر دیا کہ شہادت میں دو مرحلے ہیں، ایک مرحلے تحمل شہادت جو اس عالم سے مربوط ہے، ایک مرحلہ اداء شہادت جو محکمہ الہیہ میں ہوگا.
تصور این معنی برا من و شما ممکن نیست.
ہمارے اور آپ کے لیے تو اس معنی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے
کہ یہ انسانی الان به نام حضرت حجت ابن الحسن در آدم باشه، از آدم گرفته تا آخر اون چی که می آیند محیط باشه. واویلا چیه؟
ہمارے گواہ بننا تو دور کی بات ہے، ہمارے اذہان ناقصہ میں اس بات کا تصور بھی مشکل ہے کہ حضرت حجت ابن الحسن جیسی شخصیت اللهم صل علی محمد وعلی محمد اس وقت موجود ہوں. وہ از اول تخلیق انسان تھا، اختتام عالم، جتنے انسان اس پوری تاریخ میں آئے ہوں ان کے تمام اعمال پر، اور وہ اعمال بھی حقیقت اعمال پر نہ صورت اعمال.
اگر بنا باشد حضور احاطه علمی نداشته باشد، در اونجا آنهایی که متهم هستند در محضر عدل الهی میگن خدای کجا بود؟
اگر وہ احاطه علمی نہ رکھتے ہوں تو ممکن ہے کوئی شخص قیامت میں عدل الہی میں اعتراض کرے کہ خدایا جس وقت میں تھا اس وقت تو یہ تھا نہیں، کیسے گواہی دے رہا ہے؟
و مبادا کسی جاهلانه آیه رو معنا کند بگه بعد همه و چرا؟ چون و کذالک جعلناکم امتا و زدا لتکونوا شهدا علی الناس. مگر میشود
کسی تفسیر لکھنے والے کو یا تفسیر کہنے والے کو جاہلانہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا قُمْ، قُمْ کا شمول جو ان کے تمام امت کے افراد کے اوپر ہوتا ہے، لہذا سب امت وسط ہیں. اچھا یہ بات والے حصے کو کیا کریں گے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ النَّاسِ.
بنظام برادران علمای اهل سنت به دست و پا افتادن برای معنا کردن این آیات.
لہذا جب لتکون و شہداء علی الناس کے پاس آتے ہیں تو یہاں ان کے ہاتھ پہ کانپنے لگتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے.
صاحب المنار حرفی زده، دیگری حرفی زده، دیگری حرفی زده، ہمیں و ہمیں و ہمیں مال این است کہ از مرجعیت علمی اہل بیت دور.
صاحب المنار تنتاوی، بیضاوی، زمخشری،
حرفا اینا رو نمیخوایم متعرض بشیم.
انہوں نے کیا کہا ہے؟ ایک ایک ان کے کہے ہوئے کو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں، وقت بھی نہیں ہے اور وقت ان کے لیے دینا بھی نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ چونکہ مہد علم آل محمد سے دور رہے ہیں لہذا حقائق قرآنیہ سے یہ واقف نہیں ہو سکتا.
برادران من لاغل امامت را قبول ندارید، مرجعیت علمی را قبول نداشته باشید، مرجعیت سیاسی را قبول ندارید نداشته باشید، برای تعالی خودتون بیرید مرجعیت علمیشون را قبول داشته باشید.
اچھی نصیحت ہے، کہہ رہے کہ اے بھائیو، اگر ان ائمہ علیہم السلام کے مرجعیت سیاسی کو قبول نہیں کرتے ہو، ان کی امامت کو قبول نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، لیکن مرجعیت علمی کو تو قبول کرو. علمی اعتبار سے یہی مرجع ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں. اگر ان کو علمی اعتبار سے بھی مرجع نہیں مانو گے تو جہالتوں میں رہو گے جیسے کہ رہے ہو.
از جناب عمر یاد بگیرید، لولا علی الله علیک عمر کو، از جناب ابی حنیفه یاد بگیرید، شاگردی کرد، بیاید شاگردی کنید، تعصب نکنید.
جن کو مانتے ہو انہی کے راستے پہ چلو. جناب عمر سے سیکھو کہ اس نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا، یا ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہو تو ان سے سیکھو کہ انہوں نے کہا کہ لولا سرطان نہ ہلاک کر نعمان.
از حضرت صادق کا تبعیت
کرتے کہ عملا اپنی عملی زندگی میں بھی امام ابو حنیفہ نے شاگردی کی ہے.
اگر بخواهم بعضی از آیات معناش براشون معلوم بشه راهی ندارن الا اینکه این مرجعیت علمی رو بپذیرن.
قرآن مجید میں آیات ایسی ایسی ہیں کہ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو اہل البیت کے دروازے پہ آئے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ان آیات کا مطلب ہاتھ میں آ جائے.
ما به این آیان خیلی آیه دوم خیلی نمیخوایم کار داشته باشیم، بمانه آیه سوم که همه حرف اونجا.
یہ دوسری آیت تھی، سورہ بقرہ کی آیت، اور اس میں بھی بس اتنی ہی گفتگو ہوئی. تیسری آیت
در سورہ حج آیه 28،
سورہ حج کی آیت نمبر 28،
خواد تباکم، این رو با تو معنی نمی کنم. هوت تباب و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هوت سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس. اینجا الله این آیه با اون آیه خیلی فرق داره.
هو اجتباکم
از نحوه بیان نه مفاد. مفاد خیلی قریبن به هم، اما بیان دو بیانه. این بیان خیلی رساست.
خوب غور کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو آیتیں، پچھلی آیت اور یہ آیت دونوں مفاد کے اعتبار سے قریب ہیں. وہی اس آیت میں بھی وہی مفاد ہے جو اس آیت میں ہے، لیکن بیان کے اعتبار سے بہت فرق ہے. یہ آیت بہت رسا اور اپنی بات کو واضح طور پہ پہنچانے والی آیت ہے.
اب میں براتون آیت رو معنی کنم تا تصویری از معنای آیت در ذهنتون باشه، بعد برسیم به تحلیل آیه.
پہلے آیت کا معنی بیان کرنا چاہیے تحت اللفظی، اس آیت کو سمجھنے کے بعد مفاد آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
خداوند تبارک و تعالی اوست که اینطور معنی کنم شما را اختیار و انتخاب نموده.
یہ خداوند تبارک و تعالی ہی ہے جس نے تمہیں مجتبی بنا دیا
و در دین مشکل و سختی کی قرار نداده،
اور یہ خدا ہی ہے کہ جس نے دین میں مشکل اور سختی قرار نہیں دیا.
این همان آئین و ملت پدر شما ابراهیم است.
یہ دین وہی آئین ہے جو تمہارے بابا حضرت ابراہیم کی ملت ہے،
کہ از زمان پیشین در زمان خودش شما را مسلمان نامید.
یہ خدا ہے کہ جس نے بہت پہلے سے تمہیں تمہارا نام مسلمان رکھا.
چرا مسلمان نامید؟ چرا؟
کیوں مسلم نام رکھا؟
برای اینکه پیغمبر رقیب و گواهی بر شما باشد و شما حاضر و رقیب و گواه بر مردم.
اس لیے کہ پیغمبر تمہارے اوپر گواہ رہیں، شاہد رہیں، اور تم امت کے اعمال کے اوپر شاہد اور گواہ رہو.
یک مقایسه در ابتدای دو سایه داشته باشیم، کل فقرات رو مقایسه نمی کنیم، خیلی طول میکشه. در این آیه دارد خوبت تباکم، سبا کرد شما رو، جدا کرد شما رو، انتخاب کرد شما رو.
اس آیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہیں مجتبی بنا دیا، الگ کیا، ممتاز بنا دیا، مخصوص قرار دیا.
در اونجا داشت فکر داده که جعلناکم امتا وسطا،
وہاں اس آیت میں کیا تھا؟ اسی طرح سے تمہیں امت وسط بنا دیا.
جعل یا اجتباه، خیلی فرق است بین اجتباع و جعل.
وہ مقام جعل تھا اور یہ مقام اجتباع و انتخاب.
یعنی شما را برگزیدیم، سوا کردیم، انتخاب کردیم،
تمہیں مجتبی بنایا، تمہیں برگزیدہ بنایا.
آدم که میخواد بره سوا کنه نگاه میکنه، توی جواهر فروشی میری، انگشتر فروشی میری، نگاه میکنی بهترین شو برد، درست یا نه؟ حالا خدا بخواد سوا کنه،
اگر جواهر فروشی میں بہت سارے ڈائمنڈ پڑے ہوں، ان میں کوئی اچھی نگاہ رکھنے والا، شناخت رکھنے والا ان ڈائمنڈوں میں سے جو بہترین ہے ان کو الگ کرے، اسے کہتے ہیں اجتبا. اور یہاں اجتبا کرنے والا کون ہے؟ خدا، جس کا علم علم حقیقی ہے، علم واقعی ہے.
این دلالت میکنه بر یه شرافت خاص،
یعنی خدا نے مجتبی بنایا تمہیں، الگ کیا، برگزیدہ کیا.
چرا شرافت خاص؟ چون خدا سوا کرده، خدا انتخاب کرده، خدا اجتبا کرده.
یہ ان کی خصوصی شرافت ہے. کیوں؟ کہ ان کو منتخب کرنے والا خدا ہے، کوئی اور نہیں. خدا نے جسے منتخب کیا ہو، جسے برگزیدہ بنایا ہو،
پس
وہ برگزیدہ واقعی ہے.
کسانی هستن که مجتبای خدا هستن، خدا اونا رو سوا کرده، تو خزینه خلقت گشته، آهان، دورهای نایاب را آورده، انتخاب کرده.
یہ خدا ہے کہ جس نے خزینہ خلقت میں اپنے علم ازلی کے ذریعے سے ڈھونڈ کے جو درہائے نایاب تھے ان کو الگ کر دیا ہے.
خب ملت ابیکم ابراہیم را چی انتخاب کرده؟ چون شما برون آئینید،
اس لیے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو. اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا ہے.
میخوای بنا معلوم بشه چیه این ملت ابیکو ابراہیم، چیه خوبا سماکو المسلمین، چیه اینا؟ با این دوتا باید معلوم بشه.
ان دونوں حصوں کو بھی بیان کریں گے. ملت ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم، یہ کیا ہے؟ خوبا سماکم
المسلمین،
وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ.
خب
یہ کیا چیز ہے؟
پھر ابراہیم اونا رو مسلمون بنامه، اینا تابع جناب ابراہیم باشن و بعد اینا بشن چی؟
شهدا.
هم تحمل در اینجا کنن، عطا کنن.
یہ ملت ابراہیمی پہ ہو، اس نے ان کا نام مسلمان رکھا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ شاہد بن جائیں،
پس
یہاں تحمل کریں، وہاں ادا کریں.
وَاجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، یادتون باشه وَسَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمِينَ، وہ ابراہیم کہ اس نے تمہیں منتخب کیا، یعنی خدا نے، اور جناب ابراہیم نے پہلے سے تمہارا نام مسلمین رکھا.
مادام که این جمله پی معلوم نشود کمیت لنگ،
یہ مطلب، یعنی وَسَمَّاكُمُ المسلمین اور ملت ابراہیم کم ابی، ملت ابی کم ابراہیم، یہ معلوم نہ ہو تو واضح نہیں ہوگا مطلب.
برای که این جمله معلوم شود، یک سیری در زندگی جناب ابراهیم، سیر سلوکی او رو بیان خواهیم کرد.
ملت اپنے بابا ابراهیم کی ملت پر تم ہو، تو وہ ملت ابراهیمی کیا ہے؟ اسے بیان کرنے کے لیے حضرت ابراهیم کا جو سیر سلوکی ہے اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے.
جناب ابراهیم اونا کے خانه کعبہ رو ساخت، یه دعا کرده. این دعا در سوره بقره هست.
جناب ابراهیم نے جب خانه کعبه کو بنایا تو ایک دعا کی، اور وہ دعا سوره مبارکه بقره میں ہے.
ربنا واجعلنا مسلمین لک، تخصصا خیلی خارج میگن، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک.
توجه رکھیے گا، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو مسلمان بنا دو تمہارے لیے، ہم دونوں تمہارے مسلم رہیں، ہم دونوں کو مسلمان بنا دو، اور و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں بھی ایک امت مسلمہ بنا.
مجھ کو
یہ کون کون مسلمان ہوئے اور کون کون اسلام سے خارج ہوئے؟
ربنا واجعلنا مسلمین لک، من رو مسلمان قرار بده، اسرائیل هم مسلمان قرار بده.
پیغمبر است، اول العزم است، صاحب کتاب است، آخر عمرش آمده داره این حرف رو میزنه.
توجه رکھیں اس بار، حضرت ابراہیم یہ دعا کب کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ بنانے کے بعد. خانہ کعبہ بنانے سے پہلے یہ پیغمبر ہیں، پہلے سے ہی پیغمبر ہیں، پہلے سے پیغمبر ہیں اور خلیل خدا ہیں، مراتب طے کر چکے ہیں، تب جا کر اب کہتے ہیں کہ پروردگارا ہم دونوں کو مسلمان بنا،
یعنی خدایا به من مقام تسلیم بده.
یہ کون سا مسلمان، یہ کون سی مسلمانی ہیں؟
خدایا به من مقام تفویض محض بده که بالاتر از مقام رضاست.
خدایا مجھے مقام تسلیم عطا فرما جو مقام رضا سے بھی بلندتر ہے.
من پیغمبرم، نمیخوام بگم اشهد ان لا اله الا الله، من که قبلا گفتم.
یہ وہ مسلمانی نہیں ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی بن جاتا ہے، یہ تو پیغمبر ہیں.
من با فرزندم اسماعیل دنبال یہ اسلام دیگه ہستی.
میں اور میرے فرزند اسماعیل مقام تسلیم کو پانا چاہتے ہیں.
این چه اسلامی؟
یہ کون سا اسلام ہے؟
این اسلام تکلیفی نیست، این اسلام تشریفیه. من میخوام به شرافت مطلقه برسم.
کیا بات ہے، یہ اسلام تکلیفی به معنای عربی آنا اردو، اسلام تکلیفی یعنی انسان مکلف بن جائے، وہ والا اسلام نہیں ہے. یہ اسلام تشریفی ہے کہ جس سے شرافت عالیہ پیدا ہو جاتی ہے.
اسلام تکلیفی رو که داریم.
من گفتم اشهد ان لا اله الا الله، نبی تو هم شده، همه تو رو انجام دادم.
یه
معلومه
یه لا اله الا الله کہہ کر جو